قولي: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين.
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
سورة أحزاب آيات نمبر 36، ترجمة دیکھتے ہیں: کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا. الحمدللہ، جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں، سورہ احزاب اسپیشلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ازواج کے تعلق سے اس میں احکامات بیان ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اسپیشل اس صورت میں احکامات بیان ہوئے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ کے ساتھ آپ کے خاندان والے اور آپ کے رشتہ دار جو بھی مومن تھے وہ سب ہجرت کر کے آ گئے، اور انہی میں آپ کی پھوپی زاد بہن زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ بھی تھیں، اور ان کے بھائی عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ. اور یہ زینب بنت جہش اور عبداللہ بن جہش ایکچولی آپ کی پھوپی امیمہ بنت عبد المطلب کے بچوں میں سے تھے. حمنہ بنت جہش کا بھی ہم کو نام ملتا ہے، جو کہ ان کی بہن تھیں. کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کے رسول مکہ سے مدینہ تشریف لائے اور یہ لوگ بھی وہاں پر آ چکے تھے رہنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش کے لیے زید رضی اللہ عنہ، جو کہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کو ایز اے گفٹ دیا تھا. خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جو رشتہ دار تھے، ایک ان کے بھائی کے بیٹے، انہوں نے ایک غلام خریدا، اور وہ غلام خرید کر لا کر انہوں نے اپنے بھائی کی بیٹی یا جو بھی خدیجہ رضی اللہ عنہ جو ان کے رشتے میں ہوتی تھی ان کو بطور تحفتاً دیا. یا روایت سے پتہ چلتا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے وہ غلام خرید لیا، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بطور گفٹ یا بطور تحفے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا وہ غلام، اور وہ غلام ایکچولی نوجوان لڑکے زید بن حارثہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے، آپ کے سلوک، آپ کے حسن سلوک کی وجہ سے زید بن حارثہ کو آپ سے بہت محبت ہو گئی. اور زید بن حارثہ ایکچولی کوئی غلام خاندان کے نہیں تھے، وہ آزاد خاندان ہی سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کو کچھ جو اسٹریٹ رابرز ہوتے ہیں انہوں نے کڈنیپ کر لیا اور ان کو لے جا کر بازار میں بیچ دیا، اس طرح سے وہ غلام بن گئے تھے. جب کچھ عرصے کے بعد زید رضی اللہ عنہ کے رشتہ داروں کو، والدین کو پتہ چلا کہ ان کا بیٹا یہاں پر مکہ میں ہے اور فلاں فلاں کے پاس ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو وہ لوگ فوراً آئے اور انہوں نے تصدیق کی اور دیکھا تو واقعی میں زید بن حارثہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دے دی کہ ٹھیک ہے آپ انہیں لے کے جائیں، لیکن پہلے زید سے پوچھ لیں. جب زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہوں. تو دیکھا جائے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کر دیا. تو اسی وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ سب لوگ گواہ رہو، میں نے زید کو آزاد کر دیا ہے اور یہ آج سے میرا بیٹا ہے. زید بن محمد کہلاتے تھے، زید بن حارثہ. لیکن چونکہ پھر سورہ احزاب ہی میں یہ آیت نازل ہو گئی کہ کوئی کسی کا بیٹا نہیں ہوتا ہے کہنے سے، یعنی منہ بولا بیٹا خود کا بیٹا نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال زید بن حارثہ ایگزیکٹ غلام تو نہیں تھے، لیکن چونکہ اب ایک بار وہ ان کو کسی نے کڈنیپ کر لیا، ان کو بیچ دیا گیا اور وہ غلام بنے، تو ان کے اوپر وہ مارک ضرور لگ گیا تھا کہ وہ غلام ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ ابن عباس، مجاہد، قتادہ، اکرمہ، مقاتل بن حیان، یہ سب کہتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، وما کان لمومن ولا مومنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش کے لیے یا ان کے رشتہ داروں کے پاس زید بن حارثہ کا پیغام بھیجا نکاح کے لیے، تو اس نکاح کے پیغام پر زینب رضی اللہ عنہ کے رشتہ داروں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور کچھ بات بھی کی، اور انہوں نے اس کو نامنظور کر دیا، یعنی ریجیکٹ کر دیا. ابن عباس کی روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ ایون زینب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ انا خیر منہ نسباً، کہ میں نسب میں زید سے بہتر ہوں. اور عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم لوگ ان سے بیعت، یعنی بھلا یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک غلام یا آزاد کردہ غلام کا رشتہ زینب بنت جہش کو ہے جو کہ عبد المطلب کی سمجھے نواسی ہیں یا اتنے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہیں. اور ایک روایت کے مطابق یہ بھی پتہ چلتا ہے، ابن سعد کا بیان ہے کہ انہوں نے جواب میں یہ بھی کہلا بھیجا، یعنی جب زینب رضی اللہ عنہ کو یہ رشتہ گیا یا پیغام گیا تو انہوں نے جواب میں یہ بھی کہا کہ لا ارداہ لنفسی وانا ایما قریش، کہ میں اپنے نفس کو راضی نہیں پاتی ہوں اس رشتے پر، کیونکہ میں قریش کی خواتین میں سے، قریش کی لڑکیوں میں سے ہوں، یعنی میں قریش کی امیمہ بنت عبد المطلب کی صاحبزادی ہوں. تو ان کو یہ بات سخت ناگوار گزری کہ اتنے اونچے گھرانے کی لڑکی، اور وہ بھی کوئی غیر نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن ہے، اور ان کے لیے پیغام آپ کے آزاد کردہ غلام کا دیا جا رہا ہے. تو اس پر جیسے ہی ان لوگوں نے اس پیغام کو، اس رشتے کو ریجیکٹ کیا یا نہ منظور کیا یا پھر اس پر ناراضگی کا اظہار کیا تو کہا جاتا ہے کہ فوراً ہی آیت نازل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے جائز ہی نہیں ہے، یہ کام اس کو زیب دیتا ہی نہیں ہے، یا اس کو حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کتنا اہمیت، کتنی اہمیت رکھتا ہے، کتنی اہمیت کا حامل ہے. تو اور یہ دیکھا جائے تو کوئی غلط بات نہیں تھی جو انہوں نے کی تھی، لیکن اسلام اصل میں جو اسٹیٹس کا جو بیچ میں ہم نے وہ کر دیا ہے، پیدا کر دیا ہے کہ ایک طبقہ بہت ہی زیادہ عزت دار کہلاتا ہے اور جو غریب طبقہ ہے اس کو ہم کم اہمیت دیتے ہیں، کم عزت دیتے ہیں. تو اسلام اصل میں اس اونچ نیچ کو، اس بھید بھاؤ کو ختم کرنا چاہتا ہے. اسلام یہ جو سسٹم ہم نے بنا رکھا ہے آج کے دور میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور اس زمانے جاہلیت میں بھی یہی سسٹم تھا. اس وقت یہ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ خاندان نسب یا اعلیٰ خاندان کا ہونا یا کمتر خاندان کا ہونا، اور یہی سیم چیز ہم دیکھتے ہیں کہ نان مسلمس میں بھی ہے. برہمنوں کے یہاں کیوں اس طرح سے شودرس کو ہیومیلیٹ کیا جاتا کہ اگر شودر کے، یعنی جو کم ذات کے لوگ ہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کم ذات کے، حالانکہ سارے انسان برابر ہیں، کوئی نہ کم ذات ہے نہ اعلیٰ ذات ہے، لیکن ان کے یہاں پر اتنا زیادہ ڈسکرمنیشن ہے انسان اور انسانوں ہی میں کہ اگر کوئی کم ذات والا آدمی ان کے مندروں میں آتا تو وہ مندر کو پوری طرح سے واش کرتے تھے، دھوتے تھے کہ ہماری مندر ناپاک ہو گئی ہے. تو اسلام اصل میں یہی بھید بھاؤ کو، یہی اونچ نیچ کو ختم کرنا چاہتا ہے. یہ جو ہم نے ایک بنا رکھا ہے کہ اعلیٰ اسٹیٹس اور ایک کمتر اسٹیٹس، تو یہ سب اسلام میں ہے ہی نہیں. کفار مکہ نے بھی کیا کہا تھا، جو لیڈر تھے قریش کے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ سارے لوگوں کو، یہ جو رذیل لوگ ہیں، جو کمتر لوگ ہیں، ان کو ہٹاؤ تو ہم آئیں گے، آپ کی بات سنیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آپ لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم یہ لوگوں کو نہیں ہٹا سکتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ آپ ان کو اپنی نظروں سے دور نہ کریں، یہ وہ لوگ ہیں جو صبح شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں. تو بہرحال یہ جو اسٹیٹس کا ایک ہم نے معیار بنا رکھا ہے اپنے آپ میں، تو اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا. تو جیسے ہی زینب رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی عبداللہ بن جہش نے یہ اس طرح سے ناپسندیدگی کا جب اظہار کیا تو فوراً یہ آیت نازل ہو گئی. لیکن سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کیسے تھے وہ لوگ، وہ ہم جیسے انسان تھے، وہ ہم جیسا ہی دل رکھتے تھے، ہم جیسے ہی گوشت پوش کے انسان تھے، ان کی بھی آرزوئیں، تمنائیں اور خواہشیں تھیں، لیکن وہ لوگ اپنی مرضی کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ڈھال لیتے تھے، جن کاموں کو کرنے کو ان کا دل نہ بھی چاہتا ہو، لیکن چونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا تو وہ فوراً سر اطاعت خم کر دیتے تھے. کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی یہ آیتیں نازل ہوئیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تبھی جیسے ہی آیت نازل ہوئی، اس آیت کو سن کر زینب رضی اللہ عنہ اور ان کے گھر والوں نے فوراً اپنا سر جھکا دیا، سر اطاعت خم کر دیا. یہ ہوتے ہیں اہل القرآن، کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات وہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ان کا سر سجدے میں گر پڑتا ہے، یا وہ اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں، وہ فوراً سمعنا و اطعنا کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. وہ قیل و قال نہیں کرتے، وہ حجت بازی نہیں کرتے، وہ بہانے نہیں بناتے، یا پھر وہ کچھ اور طریقے سے اپنے آپ کو اس سے پیچھے نہیں کرتے، بلکہ فوراً سر جھکا دیتے ہیں، فوراً سن لیتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ کتنی دفعہ میں اور آپ، ہم سب کتنی دفعہ قرآن پڑھ چکے ہیں، کتنی دفعہ ہم تلاوت قرآن کر چکے ہیں، اور کتنی دفعہ ایسی آیتیں آئی ہوں گی کہ جو ہماری نظروں کے سامنے سے گزرتی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ احکامات نازل کیے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اسی پر ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، ہم ہٹنا نہیں چاہتے. اگر ہم چاہتے کہ ہم بھی اہل القرآن میں شامل ہوں، ہم بھی ان مومنوں میں شامل ہو جو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم سنتے ہی فوراً سر جھکا دیتے تھے، تو پھر ہمیں ویسے ہی کرنا چاہیے۔ اور سب سے زیادہ آج اگر جس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے رسم و رواج، شادی بیاہ کے معاملات، بچوں کی پیدائش کے معاملات، کہ ہم نے ہر چیز کو، چاہے وہ پیدائش ہو، چاہے وہ موت ہو، چاہے وہ شادی بیاہ کے معاملات ہو، ہم نے اتنا مشکل بنا کر رکھ دیا ہے کہ زندگی گزارنا مشکل ہو گئی ہے۔ اتنے زیادہ ہم نے اس کے لیے رسم و رواج، اتنا ہم نے اتنا زیادہ اس کو پھیلا دیا ہے کہ اس کو سمیٹنا اور اس کو سنبھالنا اور اس کو ختم کرنا مشکل ہو گیا ہے ہمارے معاشرے سے۔ آج ہم یہ رسم و رواج بالکل ایسے کرتے ہیں جیسے کہ یہ ہمارے لیے فرض کا درجہ رکھتے ہیں۔ جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ یہ سارے رسم و رواج ختم کرو تو وہ ہم کو حیران ہو کر دیکھتے ہیں کہ یہ کون سے زمانے کے لوگ ہیں اور یہ کیا بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ رسم و رواج تو ختم نہیں ہو سکتے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ہمارے رسول تم پر سے وہ بوجھ اتارنے آئے ہیں جو تم لوگوں نے اپنے گلوں میں باندھ ڈال رکھے تھے، یہ لاد رکھے تھے۔ یعنی اس زمانے میں بھی لوگوں نے رسم و رواج کی پابندی اپنے گلوں میں توغ بنا کر ڈال لی تھی، یا اپنے پیروں میں بیڑیوں کو پہن لیا تھا۔ تو اللہ کے رسول سے رسول آتے ہی اس لیے ہیں تاکہ معاشرے میں جو بیڑیاں، جو توغ گلوں میں ڈال رکھے ہیں، جو زبردستی کے رسم و رواج سے اپنے آپ کو باندھ رکھا ہے، جکڑ رکھا ہے، اس سے آزاد کرنے کے لیے رسول آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب آئی ہی اس لیے ہے تاکہ یہ تمام بھید بھاؤ، تمام رسم و رواج، تمام زیادہ کی چیزیں ختم ہوں اور زندگی آسان ہو۔ تو جیسے ہی زینب بنت جحش نے اور عبداللہ بن جحش جو کہ ان کے بھائی تھے، جب یہ آیت سنی انہوں نے فوراً سر جھکا دیا، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے رشتہ قبول کر لیا، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ اور زینب بنت جحش کا نکاح پڑھایا، اور خود اپنی طرف سے مہر کی رقم ادا کی، اور کچھ اور اسپیشل کچھ تحفے تحائف بھی دیے۔ تو یہ ہوتے ہیں اہل القرآن۔ تو ان آیت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ آج کے دور میں، یعنی یہ آیت بظاہر دیکھا جائے تو خاص موقع پر نازل ہوئی، زینب بنت جحش کا ہم کو پس منظر نظر آتا ہے اس میں، واقعہ بیک گراؤنڈ، لیکن اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلامی قانون پوری زندگی پر محیط ہیں۔ یعنی کوئی ایک شعبے کو آپ نے لے لیا کہ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم عبادت کو تو مان لیں گے لیکن باقی پوری زندگی ہم اپنے مرضی سے گزاریں گے، تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ہر جگہ سر جھکانا ہوگا۔ آپ جب قرآن کو مانتے ہیں، جب آپ کا ایمان قرآن پر ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ راہ راست دکھانے والی ہے، یہ ہدایت پر چلاتی ہے، یہ صراط مستقیم پر چلاتی ہے، اس کو لے کر جبریل امین لے کر اس کو نازل ہوئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، اور اس کے نازل ہونے کا مہینہ بھی یہی رمضان کا مہینہ ہے، تو یہ کتاب کس لیے نازل ہوئی تھی؟ تاکہ اس کی باتوں کو مانا جائے، اس کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ تو اسلامی زندگی، اسلامی قانون پوری زندگی پر محیط ہے۔ آپ کسی ایک شعبے میں اسلام کو فالو کر کے باقی شعبے میں آزاد ہو جائیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو چاہے وہ کوئی عدالت ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی پارلیمنٹ ہو، یا کوئی انفرادی افراد ہوں، انفرادی طور پر کوئی لوگ ہوں، ان کو یہ حق پہنچتا ہی نہیں ہے کہ وہ جب اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات ان کے سامنے آ جائے تو پھر وہ اپنی بات کو ترجیح دیں، اپنی مرضی کو ترجیح دیں، اپنی بات منوائیں۔ چاہے وہ طلاق کے قوانین ہوں، جو طلاق کے قوانین قرآن ہمیں پیش کرتا ہے، ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے، شریعت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ چاہے وہ خلا کے معاملات ہوں، چاہے وہ وراثت کے معاملات ہوں، چاہے وہ وصیت کے معاملات ہوں، کہ جو قرآن کہتا ہے کہ وصیت 1/3 سے زیادہ کی جائز نہیں ہے، حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب تک وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے تب تک وصیت تھی، جب وراثت کے احکام نازل ہو گئے وصیت ختم کر دی گئی، صرف 1/3 تک اس کو باؤنڈ کر دیا گیا۔ تو اب کوئی ہمیں کہہ نہیں سکتا کہ اچھا آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں کے قانون تو یہ ہے، لہٰذا آپ زندگی میں وصیت کر سکتے ہیں، یا پھر آپ اپنے جس کو چاہے بیٹے کو یا بیٹی کو جتنی چاہے جائیداد اس کے نام کر سکتے ہیں۔ نہیں، جو اسلامی احکامات ہیں آپ کو اسی کے مطابق چلنا پڑے گا، اسی کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو قرآن کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ نے اتنی دفعہ یا ہم نے اتنی دفعہ، چاہے وہ میں ہوں یا آپ ہوں، ہم نے جب بھی قرآن پڑھا اور اتنے رمضان گزر گئے اور ہم نے اتنی دفعہ تلاوت کی، تو کیا ہم نے کبھی اس نظریے کے ساتھ قرآن کو پڑھا کہ قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن میں کیا احکامات ہیں؟ یہاں تو صرف ایک رشتے کی بات تھی کہ رشتہ ریجیکٹ نہیں کر سکتے تھے، جب اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا تو اس رشتے کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ الحمدللہ ہمیں تو وہ آزادی ہے، ہم کو باؤنڈ نہیں کیا گیا کم از کم، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو احکامات آلریڈی نازل ہو چکے ہیں، جو شریعت ہے ہماری، جو ہمارے اسلامی قوانین ہیں، اس میں ہم کوئی رد و بدل، کوئی چینجز، کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ اس میں ہم اپنی رائے نہیں دے سکتے کہ نہیں میری رائے یہ ہے اور میری مرضی یہ ہے۔ تو کسی بھی ادارے کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی حکم آ جائے یا ثابت ہو جائے تو وہ خود اپنی رائے میں آزادی کا اظہار کرے، کیونکہ مسلمان ہونے کے معنی یہ ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنی مرضی کو چھوڑ دینا، اپنے اختیارات سے دستبردار ہو جانا، ختم، میری کوئی مرضی نہیں ہے، بس جو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا مجھے وہی کرنا ہے، چاہے پورے لوگ اس بات کو ڈینائی کرتے رہیں، لیکن مجھے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی ماننا ہے۔ تو ایک مومن کیسے ہوتا ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو وہ سر جھکانے والا ہوتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں اہل القرآن، کہ قرآن کی آیات سے وہ اپنے لیے کس طرح سے سبق لیتے ہیں، کیسے وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ میں اور آپ، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، کہ کبھی ہم نے یہ سوچ کے پڑھا کہ یہ آیت مجھ سے کیا تقاضا کرتی ہے، یا یہ آیت میں میرے لیے کیا حکم ہے، کیا اس میں مجھے اپنی خواہشات کو چھوڑ دینا ہے یا اس کو باقی رکھنا ہے۔ اور سب سے زیادہ جو زد پڑتی ہے جب آپ اسلامی زندگی کو قبول کرتے ہیں، تو سب سے زیادہ جو زد پڑتی ہے وہ اسی پر پڑتی ہے، رسم و رواج پر، اور یہی چیز ہم سے نہیں چھوٹتی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنے بھی دیندار گھرانے ہوں، جب شادی کی بات آتی ہے، سادگی سے شادی کی بات جب آتی ہے تو ہم لوگ نہیں مانتے ہیں، ہے نا، یہی بات ہے نا۔ یا جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، ڈیتھ ہوتی ہے، تو اس وقت بھی کیا ہوتا ہے کہ ساری چیزیں کرنا ضروری ہے، سمجھتے کہتے کہ نہیں ہم کیا کریں، ہم کو پریشرائز کیا گیا، ہم کو بڑے لوگوں نے دبایا، ہم کو بہت فورس کیا تو ہمیں کرنا پڑا، چاہے وہ زیارت ہو، چالیسواں ہو، تیسرا ہو، دوم سوم، جو بھی ہے، چہارم، ساری چیزیں کرتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے ہمارے دین میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جب ہم کو قرآن اور حدیث سے پتہ چل گیا کہ کیا صحیح طریقہ ہے، بس ہمیں وہی فالو کرنا ہے، پھر ہم کو کسی کی مرضی کے مطابق نہیں چلنا ہے، کیونکہ مین ہمارے لیے کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی، انہی کی ہم کو اطاعت کرنی ہے، باقی کسی اور کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ، اب آج سے الحمدللہ رمضان شروع ہو گیا ہے، اور یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے، یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا واقعی میں احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور دفعہ رمضان کے مہینے میں ہم کو داخل کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، بلیسنگ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی، کہ ہم ایسے مہینے میں داخل ہوئے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور مغفرت کی ہم کو بشارت دی گئی ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت کی ہم کو بشارت دی گئی کہ اگر ہم چاہیں تو اپنے گناہوں کی مغفرت کروا سکتے ہیں۔ یہ عفو و درگزر والا مہینہ ہے، یہ مہینہ وہ ہے جس میں لیلۃ القدر ہے، جو ہزار راتوں سے بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ، اتنی رحمت والی رات ہم کو ملنے والی ہے، اتنا رحمتوں والا مہینہ ہم کو مل گیا الحمدللہ، یہ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے۔ تو جتنا زیادہ ہو سکتے اپنے آپ کو تلاوت قرآن میں بزی کر لیں۔ یعنی اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ اچھا آپ کی کیا پلاننگ ہے، جیسے میں نے آپ لوگوں سے شاید دو تین دن پہلے کی کلاس میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو ہمارے یہاں کے کچھ معلمات ہیں جو عربی ہیں، یعنی سعودی نیشنل ہیں، تو ان سے ایسے ہی ڈسکشن ہو رہا تھا، تو میں نے ان سے ایسے ہی پوچھا کہ آپ کی کیا پلاننگ ہے، کہ آپ رمضان میں کیا کریں گے، یا آپ لوگ کیا کرتے ہیں اسپیشل، کیونکہ ہمیشہ پوچھتے رہنا چاہیے نا، ہو سکتا ہے کہیں کبھی کبھی دوسروں سے اتنی اچھی بات پتہ چل جاتی ہے جو ہمارے ذہن میں نہیں آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بس قرآن اور نماز، یعنی ہم جو ہے رمضان کو اس کے لیے مخصوص کرتے ہیں کہ اس میں ہم کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں اور نمازیں پڑھیں، اور لیلۃ القدر کے لیے ہم کو عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ملتی ہے کہ ہم کثرت سے دعائیں کریں، یعنی کیا دعا ہم کر سکتے ہیں، تو اس رات بھی ہم کو کثرت سے نفل نمازیں پڑھنی ہیں جتنی ہم سے ہو سکتی ہیں الحمدللہ، جتنی ہماری استطاعت ہے، اور اس کے علاوہ اگر جو وقت بچتا ہے اس میں ہم دعائیں پڑھیں، دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو جھکائے رکھیں۔ اور سب سے بہتر تو دعا کون سی ہوتی ہے؟ سجدے کی دعا ہوتی ہے۔ تو اگر ہم نماز بھی پڑھیں اور ساتھ میں سجدے میں اپنی دعائیں بھی کرتے جائیں، چاہے وہ اپنی پرسنل دعائیں ہی کیوں نہ ہوں، اور نفل نماز میں آپ سجدے میں بھی دعا کر سکتے ہیں اپنے الفاظ میں، تو یہ مہینہ الحمدللہ اتنا بہترین مہینہ ہم پر آیا ہے الحمدللہ۔ آج پہلا روزہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی تمام برکات سے اور اس سے رحمتوں سے اس کے فائدہ اٹھانے والا بنائے، اور اللہ کرے کہ رمضان ہمارے لیے واقعی میں مغفرت کا ذریعہ بن جائے، اور ہم اس کی تمام برکتوں سے فائدہ اٹھانے والے بنیں، فیضیاب ہونے والے بنیں انشاءاللہ۔ تو پلیز تلاوت کریں تو غور و فکر کے ساتھ کریں، اور جب تلاوت کریں تو اس کا اثر اپنے دل پر محسوس کریں۔ جو اگلا واقعہ ہم ڈسکس کریں گے وہ واقعہ ہمیں یہی بتاتا ہے، اور ضرور غور کریے گا کہ اتنے جلیل القدر ایسے صحابہ کرام، ان کا کیا حال ہوتا تھا تلاوت کرتے ہوئے، وہ تلاوت کس انداز سے کرتے تھے، وہ جب تلاوت کرتے تھے تو اس کو کس طرح سے اپنے، یا تو اس پر ریئیکٹ کرتے تھے، یا پھر اس پر وہ کس طرح سے فکر مند ہو جاتے تھے۔ کیا آج تلاوت کرتے ہوئے ہم بھی اسی طرح سے فکر مند ہوتے ہیں؟ کیا آج ہم کو بھی اس بات کی فکر لاحق ہے کہ اچھا یہ ہم نے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تو بہرحال یہ تو تھیں زینب بنت جحش اور ان کے خاندان والے، جنہوں نے فوراً سر جھکا دیا تھا اور اس رشتے کو منظور کر لیا، اور ان کا زید رضی اللہ عنہ سے نکاح ہو گیا تھا۔ اب جو دوسرا واقعہ ہم کو ملتا ہے آج ہم جو ڈسکس کریں گے سورہ آراف کی آیت 163 جس میں یہ واقعہ ایکچولی عبداللہ بن عباس اور قتادہ رضی اللہ عنہ کے, قتادہ جو ان کے بہت ہی مشہور اسٹوڈنٹ گزرے ہیں عبداللہ بن عباس کے, اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اکرمہ کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا, یعنی جو ان کے بہت مشہور اسٹوڈنٹ ہیں اکرمہ عبداللہ بن عباس کے, ان کے ساتھ, اور بعض کہتے ہیں کہ قتادہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا, لیکن جو زیادہ صحیح بات ہمیں لگتی ہے قتادہ والی جو روایت ہے وہ زیادہ صحیح ہے, کہ کہا جاتا ہے کہ ایک دن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور اسی دوران قتادہ ان کے پاس آئے, تو وہ وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رک گئے, ٹھٹک گئے وہ اور رک گئے, کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ بن عباس بہت زیادہ زار و قطار ہو رہے ہیں, اور وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں مصحف ہے, قرآن ہے, اور وہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں, اور یعنی کچھ صفحے ان کے سامنے کھلے ہیں قرآن کے, اور وہ اس کو دیکھ کر یا اس پر نظریں لگائے وہ زار و قطار ہو رہے ہیں. تو قتادہ بہت حیران ہو گئے, پہلے تو وہ جھجکے کہ میں جاؤں نہیں جاؤں ایسی حالت میں عبداللہ بن عباس کے پاس, پھر اس کے بعد ان کو تھوڑی ہمت ہوئی تو کہنے لگ, انہوں نے سوچا کہ میں جا کر ان کو ان کی تھوڑی ہیلپ کر سکتا ہوں شاید, تو وہ جا کر قریب ان کے بیٹھ گئے عبداللہ بن عباس کے, لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اتنے محو تھے اس میں رونے میں اور ان آیات کو دیکھنے میں کہ ان کو احساس نہیں ہوا کہ کوئی ان کے پاس آ کر بیٹھا ہے. بہرحال جب وہ بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ کیا معاملہ ہے, یعنی کیا وجہ ہے اے ابو العباس. ایکچولی ابو العباس نے یوں کہا کیونکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام بھی عباس تھا, تو لہٰذا ان کی کنیت ابن ابو العباس تھی, یعنی ان کے والد کا نام بھی عباس اور ان کے بیٹے کا نام بھی عباس, اس لیے ان کو یا تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یا ابو العباس کہتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ وہ صحابی تھے, آپ کے پہلی بات تو آپ سے اتنا قریبی رشتہ تھا ان کا کہ آپ کے چچا کے بیٹے تھے, دوسرے کم عمر تھے, اور ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں وقت گزارنے کا موقع ملا, 11 یا 12 سال کے تھے جب وہ آپ کے گھر میں رہا بھی کرتے تھے کبھی کبھی, کیونکہ ان کی جو خالہ تھی میمونہ وہ اللہ کے رسول کی بیوی تھیں, آخری جو سب جو امہات المومنین میں سے جو آخری بیوی تھیں وہ میمونہ رضی اللہ عنہ تھیں, وہ عبداللہ بن عباس کی خالہ تھیں, تو لہٰذا پردے کی کوئی پابندی تھی نہیں, چونکہ وہ ان کی خالہ تھیں تو وہ گھر میں جا کر رہا کرتے تھے, تو ان کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور انہیں کو اللہ کے رسول نے 2 یا 3 دفعہ مختلف انداز میں اور مختلف الفاظ کے ساتھ دعائیں دی تھیں کہ اللہ تعالیٰ سے قرآن کی تعویل سکھا, یعنی قرآن کی تفسیر یا تعویل سکھا. تو بہرحال وہی عبداللہ بن عباس جب بہت رونے لگے اور رو رہے تھے وہ دیکھ کر اور مصحف کو پکڑے ہوئے تھے, تو قتادہ کہتے کہ میں ان کے پاس بیٹھ گیا اور پہلے دور بیٹھا پھر اس کے بعد میں قریب ہوا اور میں نے پوچھا کہ یہ ابو العباس کیا معاملہ ہے, کیوں رو رہے ہیں آپ, اور مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے لیے کچھ کر سکوں تاکہ آپ کا یہ جو رونا ہے وہ ختم ہو یا آپ کی تکلیف اگر کچھ ہو تو وہ دور ہو. تو ابو العباس نے کہا کہ مجھے یہ صفحات نے رونے پر مجبور کر دیا ہے, یعنی یہ جو صفحات میں پڑھ رہا ہوں ان صفحات نے مجھے رونے پر مجبور کر دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کون سے صفحات ہیں, بتائیے کون سی آیات ہیں, تو جب انہوں نے دیکھا تو وہ سورہ آراف کی یہ آیات تھیں, اور ان آیت میں کیا ہے کہ وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. بہت مشہور آیت ہے, آپ لوگوں نے ضرور سن رکھی ہوگی, اور اصحاب سبت کا واقعہ بھی آپ لوگوں کو یاد ہی ہوگا غالباً. تو اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل ہی کی ایک گروپ کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کچھ احکامات نازل کیے تھے جو یوم سبت کے حوالے سے, جو احکامات تھے کہ یہ ہفتے کا دن تھا سیٹرڈے, اور ہفتے کے دن ان لوگوں کو اس بات کا حکم تھا کہ وہ کوئی دنیاوی کام نہیں کریں گے, ایون چولہا تک نہیں جلائیں گے, نہ کوئی دنیاوی کام کریں گے, نہ کوئی بزنس کریں گے, کچھ بھی نہیں کریں گے. اور بعض اوقات جس چیز کا حکم ہوتا ہے تو اسی کی آزمائش آتی ہے, یہ اسپیشلی ایسا ہوتا ہے, جیسے کہ اگر آپ نے تفسیر پڑھی ہوگی تو آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ بقرہ میں ہم نے سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا تھا, ہاروت اور ماروت کو, کہ وہ دونوں فرشتے کیا کرتے تھے, ان کو جادو سکھاتے تھے, کیونکہ اس زمانے میں کیا تھا وہ لوگ جادو کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, تو عین ان کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور جادو ہی سکھاتے تھے وہ. تو جس برائی میں یعنی انسان اس وقت ملوث ہوتا ہے تو اس کی آزمائش کے لیے وہی چیزیں سامنے اس کی آتی رہتی ہیں، لہٰذا ہم کو بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ تو ابن عباس کے رونے کی وجہ دراصل یہ آیات تھیں۔ تو قتادہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، یعنی کیوں آپ رو رہے ہیں اور ان آیت میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت میں دراصل کہا گیا ہے کہ اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت یعنی ہفتے کے دن، سبت یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں، یعنی بالکل جو سمندر کی جو سطح ہوتی ہے، جو اوپری حصہ ہوتا ہے سمندر کا، ایگزیکٹلی سیٹرڈے کو مچھلیاں اتنا اچھل اچھل کر یا ابھر ابھر کر، شرعن کا لفظ ہوتا ہے، ایسی چیز جو نمایاں ہو جانا، جو ابھر کر آنا، واضح چیز، تو مچھلیاں ابھر ابھر کر بالکل سمندر کے اوپر آتی تھیں اور دوسرے دن نہیں آتی تھیں۔ یہ بھی خاص بات آپ دیکھیں کہ ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں اور سبت کے علاوہ باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ یہ ایک بڑی آزمائش ہے دیکھیں، اور یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ اللہ رحم کرے، کبھی کبھی یہ آیت ہمیں ڈرا دیتی ہے کہ انسان جس برائی میں ملوث ہونا چاہتا ہے اور شیطان اس کو اس طرح سے گھیر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے اس کے سامنے وہی چیزیں لاتا رہتا ہے تاکہ وہ اس میں اور ڈوب جائے برائیوں میں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ہم ڈال رہے تھے، اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں۔ آخر کار جب وہ ان ہدایت کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھیں، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے۔ یہ نقطہ قابل غور ہے، آپ اس کو نوٹ کریے گا کہ ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، کچھ علاقے کا، جہاں یہ بستی دراصل سمندر کے کنارے واقع تھی، اور ان کا ایکچولی سارا کاروبار ہی مچھلیوں پر ڈیپینڈ تھا کہ وہ مچھلیاں پکڑتے تھے اور مچھلیاں سیل کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہنے لگے کہ ان آیات نے مجھے رلا دیا، اور اے قتادہ، آج کیسے کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم راستوں سے گزرتے ہیں یا ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو برائی کرتے ہوئے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو روک نہیں پاتے، تو مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے ڈر ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگ پکڑے جائیں، یا ہم جب لوگوں کو نہیں روکتے ہیں تو ہم ایسا تو نہیں کہ اس پر ہماری پکڑ ہو جائے اور ہم کو عذاب گھیر لے آ کر۔ تو اس بات نے مجھے رلا دیا، اور یہ بات مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے رہی ہے کہ کہیں ہم ان لوگوں میں نہ شامل ہو جائیں کہ جن کے اوپر عذاب آ گیا تھا، جن کو پکڑ لیا گیا تھا۔ آپ سوچیں کہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں، جو کہ مفسر قرآن تھے، جن کو اللہ کے رسول نے کئی دفعہ دعائیں دی تھیں، یہ صحابی رسول ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا، اس کے باوجود بھی ان کو اس بات کی فکر، اس بات کا احساس کہ قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے وہ زار و قطار رو رہے ہیں، جبکہ وہ یہی کام، ان کی پوری زندگی درس و تدریس میں گزر گئی، یعنی ان کا کچھ کام تھا ہی نہیں، اور نہ انہوں نے کوئی حکومت کا عہدہ گوارا کیا، صرف ایک دفعہ کے سوا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اس کے علاوہ انہوں نے کبھی کوئی عہدہ گوارا نہیں کیا، وہ مسلسل یہ کام کرتے رہے کہ دین کی تعلیم کا کام کرتے رہے، قرآن کو پہنچاتے رہے، احادیث کو پہنچاتے رہے، اس کے باوجود بھی وہ زار و قطار ہو رہے ہیں اور اپنے اسٹوڈنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ کہیں میں ان لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤں جن پر عذاب آیا تھا، جو کہ روکتے نہیں تھے، جو اپنی آنکھوں سے برائی کو دیکھتے تھے اور روکتے نہیں تھے، حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ وہ نہیں روکتے تھے، وہ یعنی وہ یہ کام کرنے والے تھے، لیکن بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے منکر کو اور ہم روک نہیں پاتے۔ تو اس بات نے ان کو رونے پر مجبور کر دیا، اس بات نے ان کو رلا دیا، یعنی آپ سوچیں کہ وہ تلاوت جب کر رہے تھے تو کتنے غور و فکر کے ساتھ کر رہے ہوں گے، یعنی ان کی ایک ایک آیت پر نظر تھی، اس آیت کا تقاضا کیا ہے اس پر نظر تھی، اس آیت میں مومنوں سے کیا ڈیمانڈ کی گئی ہے اس پر نظر تھی، اور اگر نہ کر وہ کام نہیں کرتے ہیں، یعنی جو کچھ غلط ہے اس پر نہ روکیں تو اس کی سزا کیا ہے، اس پر ان کی نظر تھی۔ تو عبداللہ بن عباس کو یہ بات نے رونے پر مجبور کر دیا، یہ فکر انہیں کھائے جا رہی تھی، یا یہ فکر انہیں گھلائے جا رہی تھی کہ کیا ہوگا میرا حال اگر میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں یا مجھے بھی پکڑ لیا جائے۔ تو کہا جاتا ہے کہ قتادہ رحمہ اللہ، جو کہ ان کے اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے کہا کہ اے ابن عباس، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا تو ہے کہ وہ لوگ جو دوسرا گروپ تھا، وہ دوسرا گروپ جو کہ روکتا تو نہیں تھا لیکن وہ کام خود نہیں کر رہا تھا اور وہ اس کام کو برا بھی سمجھ رہا تھا، اور اس نے کہا بھی پہلے گروپ سے کہ کیوں تم روک رہے ہو ان لوگوں کو، کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو، چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر، یہ سننے والے نہیں ہیں۔ تو پہلے گروپ نے کیا کہا کہ نہیں، ہم تو یہ کام اس لیے کر رہے تاکہ ہم اپنے رب کے حضور معذرت پیش کر سکیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے روکنے سے یہ لوگ رک ہی جائیں، برائی سے بچ جائیں۔ تو جو سیکنڈ گروپ تھا، اس گروپ نے خود تو نہیں روکا دوسروں کو، اور لیکن وہ خود برائی بھی نہیں کر رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے ابن عباس، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ظالم تھے، جو بات نہیں سن رہے تھے اور کھلم کھلا نافرمانی کر رہے تھے، ان کو عذاب دے دیا، باقی کو بچا لیا۔ تو اب اس میں خاموشی ہے، اس میں سکوت اختیار کیا گیا ہے۔ اس میں اس دوسرے گروپ کو جو کہ خود تو برا کام نہیں کر رہا تھا لیکن روک بھی نہیں رہا تھا، اس کے بارے میں کوئی واضح انداز میں نہیں بتایا گیا۔ یعنی قتادہ دراصل اپنے استاد کا دل خوش کرنا چاہ رہے تھے اور اپنے استاد کے غم کو کم کرنا چاہ رہے تھے، لہٰذا انہوں نے یہ سمجھانے کے لیے اپنے استاد سے یہ بات کی، عبداللہ بن عباس سے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ بات سمجھ گئے کہ میرے اسٹوڈنٹ یعنی میرے جو شاگرد ہیں وہ میرا دل بہلانے کے لیے بات کہہ رہے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے اپنا ایک ثوب جو تھا، یعنی اپنا ایک کپڑا، اپنا ایک لباس ان کو بطور ایک گفٹ دیا۔ اور یہاں پر پھر ایک اور روایت ملتی ہے کہ اکرمہ اور قتادہ، وہ دونوں کہتے ہیں کہ پہلے عبداللہ بن عباس کی رائے یہ تھی کہ جو نہ روکنے والا گروپ تھا، یعنی جس نے برائی پر روکنے سے دوسروں کو بھی روکا، پہلے گروپ کو بھی روکا، اور خود تو وہ برائی میں ملوث نہیں تھا، تو وہ بھی ہلاک ہو گیا، اس پر بھی عذاب آ گیا۔ لیکن بعد میں ان کی رائے چینج ہو گئی تھی، یعنی اپنے یہی شاگرد کے کہنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا خود سے ہی ان کی رائے چینج ہو گئی ہو کہ نہیں، وہ جو دوسرا گروپ تھا اس کو بھی بچا لیا گیا، کیونکہ وہ خود برا کام نہیں کر رہا تھا۔ تو بہرحال اب ان کے ساتھ کچھ بھی معاملہ ہوا ہو، یہاں پر میرے اور آپ کے لیے اس میں جو سبق ہے ان آیت میں، وہ سبق یہ ہے کہ یہ فریضہ ہمارے ذمے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہمارے ذمے لگایا ہے، ہم امت مسلمہ ہیں، ہم کو امت وسط کہا گیا ہے، ہم کو امت خیر کہا گیا ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم کو نکالا ہی گیا ہے لوگوں کے لیے، تم بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو۔ اب آپ بتائیے کہ میں اور آپ، ہم سب اس آیت کے مخاطب ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں نا، تو میں بھی اس آیت کے مخاطب ہوں اور آپ بھی مخاطب ہیں، کیا ہم یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں؟ کہ کم از کم آج ہمارے دل میں یہ خواہش، یہ طلب، یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ میں لوگوں کو برائیوں سے روکنے والی بنوں، میں لوگوں کو بھلائیوں کی طرف دعوت دینے والی بنوں۔ میں کتنی دفعہ قرآن کی اس آیت سے گزری ہوں گی، کتنے رمضان آئے اور میں نے تلاوت قرآن کی، یا غیر رمضان میں بھی میں نے قرآن پڑھا ہے، لیکن میں نے کیا کبھی اس آیت پر رک کر غور کیا اور سمجھنے کی کوشش کی، یا اس احساس کو اپنے اندر پیدا کیا کہ یہ آیت مجھ سے کیا تقاضا کرتی ہے، مجھے یہ کام کس طرح سے انجام دینا ہے؟ تو یہ آیت دراصل آج کے واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم کو لوگوں کو برائیوں سے روکنا ہے، لیکن ہم جا کر اس طرح سے نہیں کہہ سکتے کہ اچھا بھائی یہ برائی ہے رک جاؤ ورنہ آپ جہنم میں چلے جائیں گے، ایسا کر سکتے ہیں کہ بس ایک مارا اور دو ٹکڑے کر دیا؟ نہیں، یہ کام آپ کو کیسے کرنا ہے؟ حکمت سے، محبت سے، احسن طریقے سے کرنا ہے۔ آپ ڈائریکٹ اگر جا کر یہ کہہ دیں کہ اچھا آپ تو بدعت کر رہے ہیں، آپ بدعتی ہیں، آپ جہنم میں جائیں گے، ایسا کہیں گے تو لوگ آپ کی بات مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ تو ہمیں یہ کام کیا کرنا ہے؟ حکمت سے کرنا ہے، محبت سے کرنا ہے۔ فوراً جا کر لوگوں کا ہاتھ نہیں پکڑ لینا ہے، بلکہ پہلے آپ زبان سے یا حکمت سے، محبت سے آپ سمجھائیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاور دیا ہے تو پھر آپ ویسا بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کام تو بہرحال ہم کو انجام دیتے رہنا ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہے، اگر تم نے یہ کام روک دیا تو ایسا نہ ہو کہ پھر تم دعائیں کرو اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں، اللہ نہ کرے ایسا ہو کبھی۔ اور واقعی میں آج دیکھیں کہ ایسے ہی ہو رہا ہے کہ ہم سب مسلمانوں نے یہ کام کو چھوڑ دیا ہے سوائے چند ایک کے۔ یہ ہم سب کی، میری، آپ کی، سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس فریضے کو انجام دیں، کہ ہم کو دنیا سے برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے اور بھلائیوں کو فروغ دینا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ لو یہ بڑے چلے ہیں برائیوں کو دور کرنے کے لیے، بھلا کہ ان کے دور کرنے سے برائیاں دور ہو جائے گی، دنیا میں تو کتنی برائیاں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں اگر ایسے جملے ہم کہتے رہیں گے اور سنتے رہیں گے تو ایسے جملے سے ہم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہ کام چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ لو آپ اکیلے کیا کر لیں گے، اور آپ کے اکیلے منع کرنے سے کیا ہو جائے گا، کیا معاشرے سے برائیاں ختم ہو جائے گی؟ اور لوگ اس طرح سے بھی ڈسکریج کرتے ہیں کہ اتنی ساری آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں برائیاں موجود ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر یہ ساری آرگنائزیشنس رک جائیں تو پھر کیا ہوگا، برائیاں اور زیادہ عام ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ تم برائیوں کو اپنے زور سے روک ہی دو اور وہ روک ہی جائیں گی برائیاں، اللہ تعالیٰ فرماتا کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، اب سامنے والا سنتا ہے تو سنے، نہ سنتا ہے تو نہ سنے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، لیکن ہماری ذمہ داری کم از کم ختم ہو گئی۔ تو جو یہ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم کیوں یہ کام کر رہے ہیں جبکہ ان کو دوسرے گروپ نے منع کیا تھا، دوسرے گروپ نے کیا کہا تھا کہ کیوں تم ان پر اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو، تم چھوڑ دو نا ان کو، کیوں تم ان کو روک رہے ہو، یہ سننے والے نہیں ہیں۔ تو پہلے گروپ نے کیا کہا تھا کہ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اپنے رب کے حضور کیا کر سکیں، معذرت پیش کر سکیں، ہم اپنے رب کے سامنے کہہ سکیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی طرف سے ذمہ داری پوری کر لیے تھے، کہ قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، کہ ہم تو یہ اس لیے کرتے ہیں کہ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید کہ یہ لوگ اس نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں۔ تو ہم کو لوگ کیا کہتے ہیں اس کی پرواہ نہیں ہونا چاہیے، دنیا میں چاہے کتنی بھی برائیاں ہو رہی ہوں، کچھ بھی ہو رہا ہو، ہمارے کچھ کام کرنے سے ہو سکتا ہے زمانہ دنیا نہیں بدلے گی یا یہ اسی حال میں رہے گی، لیکن ہم کو اپنا کام کرتے چلے جانا ہے، کیونکہ اگر ہم بھی اپنا کام نہیں کریں گے تو یہ تو برائیاں اور پھیلتی چلی جائے گی۔ تو لوگ جو کہتے ہیں کہنے دیں، لوگ ڈسکریج کرتے ہیں کرنے دیں، ہم کو اپنا کام اپنا فریضہ انجام دینا ہے تاکہ کل ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی پیش کر دے سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنا کام انجام دے دیا تھا۔ ہم کو کم از کم یہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے کہنے کا موقع ملے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی تھی، اب سامنے والے نہیں سن رہے تھے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حکمت اور محبت کے ساتھ لوگوں کو ان کاموں سے روکیں جو منع کیے گئے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس جو بھی اسکلس ہیں وہ ہم اس میں استعمال کریں۔ تو بحیثیت امت مسلمہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم معاشرے سے برائیوں کو ختم کریں، جیسے بھی ہو سکے، جتنی آپ کی استطاعت ہے، دامے درمے سخنے، جتنا ہو سکتا آپ سے، چھوٹی یعنی کوئی بھی کام کو چھوٹا نہ سمجھیں، جتنا ہو سکا آپ سے ضرور کرتے جائیے، اور اپنے لیول پر یعنی انفرادی طور پر، اگر آپ انفرادی طور پہ کر سکتے ہیں تو انفرادی طور پہ، کسی ٹیم کے ساتھ مل کے، آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر کرتے ہیں تو ساتھ میں مل کے کریے، پھر اگر خاندان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا بنایا ہے تو آپ اس کا فائدہ اٹھائیں، اور اس کو اپنی جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک لیڈرشپ دی ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس برائی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس رمضان میں ہم قرآن کی تلاوت کے دوران اپنا احتساب کریں کہ یہ آیت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے۔ اہل القرآن جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں غور و فکر کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کے دوران ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، وہ لوگ ویسے تھے تو آج ہم بھی ویسے بننے کی کوشش کریں۔ تو کیا آج ہم قرآن پڑھنے کے دوران اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر آج سے دل میں ارادہ کریں، الحمدللہ آج پہلا روزہ ہے، جب ہم تلاوت شروع کریں آج سے اپنے قرآن کی، تو ہم ضرور ہر آیت پر رک کر غور کرتے جائیں کہ یہ آیت مجھ سے کیا چاہتی ہے، یا یہ آیت مجھے اپنی ذمہ داری کا کس طرح سے احساس دلاتی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ قرآن ہمارے دلوں میں اتر جائے، ہمارے دل و دماغ پر چھا جائے، کہ ہم اس کو لے کر، اس کی دعوت کو لے کر اٹھیں اور تمام دوسرے لوگوں تک اس کو پہنچانے والے بنیں، کیونکہ آج واحد یہی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ انہوں نے اس قرآن کو کس طرح سے سمجھا، کس طرح سے لیا اور کس طرح سے آگے پہنچایا، اور رسول کے اس مشن کو اب ہم کو آگے پہنچانا ہے۔ تو ہم چین سے تو نہیں بیٹھ سکتے، ہم آرام کی نیند نہیں سو سکتے، ہم خواب خرگوش کے مزے نہیں لے سکتے، ہم کو ایک ذمہ داری دے کر بھیجا گیا دنیا میں، تو جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ جب تک اپنی ذمہ داری نباہ نہ لے تب تک وہ آرام نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا اب میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اس مشن کو آگے پہنچائیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ جب اپنے گھر کسی کو بلاتی ہیں کھانے پر یا دعوت پر، تو جب تک کہ کام کمپلیٹ نہیں ہو جاتا، دعوت کمپلیٹ نہیں ہو جاتی، لوگ آ کر کھانا کھا کر چلے نہیں جاتے، آپ چین سے تو نہیں بیٹھتی ہوں گی نا، آپ مسلسل جب تک کام میں لگی رہتی ہیں، یعنی جب تک آپ اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر لیتی کہ جن کو آپ نے کھانے پر بلایا تھا وہ کھانا کھا کر چلے نہ جائیں، تب تک پھر آپ کیا کرتی ہیں، اس کام میں لگی رہتی ہیں۔ تو یہ بھی ایکچولی یہ تو پوری دنیا کو دعوت دینے کا کام ہے، پورے لوگوں تک اس قرآن کے پیغام کو پہنچانے کا کام ہے، اور یہ ذمہ داری میری اور آپ کی ہے، ہم سب کی ہے یہ، اور یہی مشن دے کر ہم کو بھیجا گیا ہے، اور یہی کام ہمارا اصل کام ہے بحیثیت امت مسلمہ۔ تو لہٰذا ہم کو اس کام کو کرنے تک آرام نہیں کرنا ہے، بلکہ مسلسل یہ کام کرتے چلے جانا ہے تاکہ کل ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جب جائیں تو ہم کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جتنی ہماری استطاعت تھی اتنی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لے لے اور ہمیں وہ طریقے سکھائے جو کہ بہترین ہوں، جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے پہنچا سکیں اور اس قرآن کا حق ادا کر سکیں، انشاءاللہ، آمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.